الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وقال تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن فضلنا خلقنا تفضيلا وقال تبارك وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ہے کہ اس وقت ہم جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت مسجد میں حاضر ہیں. رب کائنات کا یہ بہت بڑا فضل ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو مسجد میں بر وقت آئیں, اول وقت میں آئیں, کیونکہ اول وقت میں مسجد میں آنا خاص طور پر جمعے کے دن بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے, اجر و ثواب کی بات ہے. لیکن یہ اجر و ثواب اور زیادہ اس وقت بھی بڑھ سکتا ہے کہ جب مقصد اللہ کا دین سیکھنا ہو, قرآن حکیم کی تعلیمات پر غور کرنا ہو. تو بہرحال قرآن حکیم کی تعلیمات سے ہدایت حاصل کرنا یہ سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے. اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا یہاں جمع ہونا خاص طور پر جمعے کے دن اس میں خیر و برکت عطا فرمائے, اور تمام وہ فضائل جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے حوالے سے ارشاد فرمائے ہیں اس کی فضیلت کے حوالے سے وہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے. آج اتفاق یہ ہے کہ جمعے کا دن ہے لیکن 5 فروری بھی ہے. 5 فروری کو پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی مناتی ہے تو چھٹی دی جاتی ہے. اسی طرح 22 جماعت الاول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات بھی ہے. تو انشاءاللہ گفتگو کے آخر میں ان دو موضوعات کے حوالے سے بھی کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. لیکن جو ہمارا آج کا اصل موضوع ہے, جو امید یہ ہے کہ یہ 2 یا 3 لیکچرز میں چلے گا انشاءاللہ, وہ ہے عظمت انسانی اور حقیقت زندگی. موضوع کی اہمیت کے حوالے سے بات سمجھ لیجئے کہ ویسٹ میں خاص طور پر انسان کے بارے میں مختلف تصورات پائے جاتے ہیں, اور انسان یا کسی بھی چیز کے بارے میں جو تصور ہوتا ہے, جو کانسیپٹ ہوتا ہے, اس انسان اسی طرح اس کو بیہیو کرتا. ویسٹ میں بہت سارے تھیوریز ہیں, ڈارون کی تھیوری بھی ہے انسان سے متعلق, اسی طرح مارکزم بھی ہے، فرائٹ کا بھی ایک کانسیپٹ ہے انسان سے متعلق، لیکن ویسٹ کی اکثر و بیشتر جو فلسفیز ہیں، جو تھیوریز ہیں، وہ انسان کی اپنے عقل کی بنیاد پر ہیں، عقل فہم سمجھ کی بنیاد پر جو بھی ان کی سمجھ میں آیا. لیکن بحمد تعالیٰ کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، تو ہمیں اصل میں جانچنا سمجھنا یہ ہے کہ قرآن کا تصور انسان کیا ہے، قرآن انسان کو کیا سمجھتا ہے، کیا تصور دیتا ہے، پھر انسان کا اس دنیا میں اسٹیٹس کیا ہے، مرتبہ اور مقام کیا ہے، پھر انسان اس دنیا میں کیوں آیا، اس کا مقصد تخلیق کیا ہے. اگر یہ باتیں واضح ہوں تو انسان اپنی قدر کرے، پھر صحیح معنوں میں اپنے رب کو پہچانے، وہ عبداللہ بن کر رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خلیفہ یا نائب بن کر رہے، تو انشاءاللہ ان تین لیکچرز میں ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بڑی عظمت دی ہے، بڑی فضیلت دی ہے، اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ شرف دیا ہوا، رسپیکٹ عزت دیا ہوا. پھر اگر سب سے زیادہ عظیم ترین انسان ہے تو انسان کا مرتبہ اور مقام کس بنیاد پر ہے؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ویسٹ میں کیونکہ اس انسان کو حیوان سمجھا جاتا ہے، فرائیڈ یا ڈارون کی تھیوری اگر آپ پڑھیں گے تو وہ تو نظریہ ارتقاء کے حامل ہیں، مگر نظریہ ارتقاء میں گریجولی وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ انسان پہلے جانور تھا، بندر تھا بلکہ، اور بندر سے گریجولی بنتے بنتے یہ انسان بنا. اسی طرح اور بھی کئی فلسفیز ہیں عجیب عجیب، انسان پڑھتا ہے تو بعض اوقات حیران ہوتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں، انسان کے بارے میں کیا تصورات رکھتے ہیں. اس کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں قرآن سے تو الحمدللہ یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے زمین میں اس کا ایک نمائندہ ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض عبداللہ بنا کر بھیجا گیا، اور انسان ہونے کی حیثیت میں بہت عظیم تخلیق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. لہذا آج انشاءاللہ تین مقامات قرآن حکیم کے ہم سمجھیں گے، جس میں پہلا مقام سورۃ التین کی آیات ہے، مجھے امید ہے کہ یہ سب کو یاد ہوں گی. دوسرا مقام سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 ہے، اور تیسرا مقام سورہ بنی اسرائیل ہی کی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 85 ہے، جس میں انسان کی روح کی حقیقت بیان کی گئی. وقت کیونکہ محدود ہوتا ہے لہذا ریفرنسز دیے جائیں گے، زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. سب سے پہلے تو سمجھیے کہ انسان کی عظمت کیا ہے، عظمت انسان کس بنیاد پر ہے. رب کائنات سورۃ التین میں چار چیزوں یا چار مقامات کی قسم کھا کر انسان کی عظمت بیان فرماتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے تین کی، انجیر کی. والتین والزیتون، قسم ہے زیتون کی، زیتون بھی ایک پھل ہے، انجیر بھی ایک پھل ہے. وطور سینین، اور تور سینا کی قسم. وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا، بہترین ساخت پر پیدا کیا، بہترین معیار پر پیدا کیا. لہذا بظاہر تو کوئی رب نظر نہیں آتا، لیکن علماء کرام نے الحمدللہ واضح کیا ان آیات کی تشریح میں کہ اصل میں یہ چار انبیاء کرام کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں. یہ چار مقامات جو ہیں وہ ہیں کہ جہاں اس انسانیت کا عظیم ترین تاج، جو سر کا تاج ہے، وہ انبیاء کرام ہیں. لہذا والتین سے مراد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اور جس علاقے میں انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، وہاں انجیر کے درخت بہت زیادہ تھے. اسی طرح والزیتون، قسم زیتون کی کھائی جا رہی ہے، لیکن اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مراد لیے گئے، کیونکہ شام اور فلسطین کا وہ علاقہ جہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور تور سینا سے کس کا نام ذہن میں آتا ہے؟ انسان اگر انسان بنے، کامل ترین انسان بنے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو طور سینا ایک جگہ کا نام ہے، لیکن اس سے مراد سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ. وہذا البلد الامین، اور یہ امن والا شہر، اس سے مراد کیا ہے؟ اس امن والے شہر کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ اس امن والے شہر کو آباد کرنے والے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اور جب قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا تو یہاں پر دعوت و تبلیغ کرنے والے کون ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا ان چار مقامات سے پانچ انبیاء کرام مراد ہیں، اور یہ اولو العزم من الرسل کہلاتے ہیں. یعنی رسولوں کی تعداد تو 100,000 سے زیادہ ہے، ان میں 313 رسول ہیں، باقی انبیاء کرام ہیں واللہ عالم. لیکن ان 313 میں سب سے زیادہ فضیلت والے، جن کو سب سے زیادہ شرف دیا گیا، وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. سب سے پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے، پہلے نبی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے رسول حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. تقریباً 950 سال تک دعوت و تبلیغ کرنے والے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ مقام ہم سب جانتے ہیں، یہاں پر موضوع نہیں ہے، لیکن میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. روح اللہ کا لقب پانے والے، بغیر باپ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہونے والے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا شرف میں نے عرض کیا، کلیم اللہ. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے بات کی، کلام کیا جیسے بات کی جاتی ہے. تو شرف دنیا میں بھی اللہ پاک نے عطا فرمایا، شرف انسانی. اپنے معراج کو تو پہنچا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے ہیں معراج کی شب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بھی دنیا میں اللہ پاک نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا. یہ قسمیں کس بات پر کھائی گئیں؟ قسم عام طور پر گواہی کے لیے کھائی جاتی ہے. والعصری ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، تمام انسان واقعی خسارے میں. تو یہاں پانچ نبیوں کی قسم کھائی، قسم ہے نوح کی، قسم ہے عیسیٰ کی، قسم ہے موسیٰ کی، قسم ہے ابراہیم کی، قسم ہے محمد کی علیہ الصلوۃ والسلام، علیہم الصلوۃ والسلام. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ ہے ربط کلام اصل میں پوری کی پوری صورت کا، کہ یقیناً ہم نے انسان کو، لقد خلقنا الانسان، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا. تقویم کے تراجم کیے گئے ہیں، بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، بہترین معیار پر پیدا کیا ہے. تو انسان پر اگر ریسرچ کریں تو سچی بات یہی ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی نظریہ ارتقاء کو مان بھی لیا جائے، اس کے نتیجے میں بھی انسان کلائمیکس ہے تخلیق کا اس اعتبار سے. لیکن بہرحال نظریہ ارتقاء ہرگز ماننے والا نہیں ہے، ورنہ اس کے نتیجے میں تو انسان کی اوریجن جا کر ملتی ہے بندروں سے معاذ اللہ. تو ہم تو اس عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے انسان تھے، اور وہیں سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے. انسان کبھی بھی جانور نہیں رہا معاذ اللہ، لیکن جیسے اینیمل انسٹنکٹس جانوروں میں ہوتی ہیں، ایسے ہی انسان میں بھی رکھی گئی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ انشاءاللہ ابھی آگے چل کر بات واضح ہو رہی ہے. تو پہلا موضوع واضح ہوا، انسان کی تخلیق پر گواہی دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور انسان سب سے بہترین تخلیق، بہترین ساخت، بہترین معیار پر پیدا کیا. اگر دیکھنا چاہتے ہو اس حقیقت کو تو دیکھو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. انسانیت کا سر کا تاج محمد عربی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھو ہمارے بندے نوح کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، ابراہیم کو علیہم الصلوۃ والسلام. اسی طرح آیت مبارکہ 70 ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں بھی ایک اور بڑی اہم حقیقت کی طرف اللہ پاک نے توجہ دلائی. جیسے میں نے عرض کیا، انسان اشرف ہے، سب سے زیادہ شرف دیا ہوا، سب سے زیادہ عزت دیا ہوا. اس کے لیے جو آیت مبارکہ کوٹ کی جاتی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 ہے. اس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یقیناً ہم نے بزرگی عطا فرمائی، اکرام کیا، عزت دی بنی آدم کو، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے عزت اور اکرام اس طرح سے بھی دیا کہ ہم اٹھائے پھرتے ہیں اسے خشکی اور تری میں. گویا انسان کے لیے ایسے ایسے مواقع عطا فرمایا اللہ پاک نے, عقل فہم عطا فرمائی اس کی بنیاد پر. جب آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہوگی تو اس وقت تو بحری جہاز چھوٹے ہی ہوا کرتے ہوں گے نا, جہاز ہوا کرتے ہیں یا زیادہ زیادہ کشتیاں ہوتی تھیں. تو اللہ پاک فرماتا ہم اٹھائے پھرتے ہیں اسے بحر و بر میں. آج انسان کی عقل و فہم کہاں تک پہنچی کہ اس نے بڑے بڑے جہاز بنائے, ایسے ایسے جہاز کے پورے پورے شہر آباد ہیں, اور کئی کئی مہینوں تک وہ سمندروں میں چلتے ہیں, اور کئی بہت بھاری بھرکم ان کا وزن ہوتا ہے لیکن کیسے زمین پر سمندر پر چل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح خشکی پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راستے بنائے ہیں, پھر بے شمار سواریاں عطا فرمائی ہیں. اس زمانے میں اونٹ اور گھوڑے ہوا کرتے تھے, آج کے دور میں دیکھیے کیا کچھ ہے انسان کے پاس. لینڈ کروزر جس میں بریک ہی نہیں ہے, انسان اڑا دے جس کو چاہے اڑا دے, مچھر مکی کو جس کو چاہے اڑائے. یہ ہے بدماشی کا, حرام خوری کا نتیجہ, حرام غذا کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. شراب پی کے جب گاڑیاں چلائیں گے تو پھر اسی طرح لوگوں کو قتل کیا جائے گا, مارا جائے گا. تو بہرحال یہ حرام نسل جو ہے, حرام نسل یا حرام غذا جو ہوتی ہے انسان کو اسی طرح عیاشیاں اور بدماشیاں سکھاتی ہے. تو بہرحال وَقَرَّمْنَا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, ہم نے عزت دی انسان کو, بنی آدم کو خاص طور پر, اور اسی طرح ہم نے اٹھایا اس کو, موقع فراہم کیا کہ وہ جہاز میں, بحری جہاز میں بھی سفر کرتا ہے, زمینی سفر بھی کرتا ہے. اور کیسے اللہ پاک اکرام فرماتا ہے, کوئی دنیا کی شے نہیں ہے جو اس کو روک سکے. بڑے بڑے جانور اس زمانے میں الحمدللہ رب کائنات نے جو عقل دی تھی اس کی بنیاد پر مسخر کر دیے گئے تھے. بڑا سا اونٹ مسخر ہوتا ہے, گھوڑا مسخر ہوتا ہے, آج لینڈ کروزرز ہیں, جہاز ہیں, نہ جانے کیا کچھ اللہ پاک نے عطا فرمایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے پاکیزہ چیزوں میں سے رزق بھی عطا فرمایا. یہ رزق کا جو فراوانی ہے, خاص طور پر انسان غور تو کرے, خاص طور پر جب نوالا کھا رہا ہوتا ہے اس وقت غور کریں کہ یہ نوالا جو کھا رہے ہیں یہ کہاں سے آیا, کیسے آیا, اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی محنتیں لگی ہیں. کبھی کبھار موقع مل جاتا ہے تو میں بھی سوچتا ہوں کہ یہ ہم جو کھا رہے ہیں یہ گندم کہاں اگی ہوگی, کس نے اگائی ہوگی, اس کے لیے کیسے پانی فراہم کیا گیا ہوگا, کیسے کسان نے محنت کی ہوگی, تب کہاں کہاں ہوتے 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 بلاخر ہمارے پاس آیا اور ہم اللہ کے نام سے اس کو کھا رہے ہیں. اور بھی کئی چیزیں غذا میں تو روزانہ کی بنیاد پر غور کیجئے, کھجور کھاتے ہیں تو کہاں اگتا ہے, کہاں کھا رہے ہوتے ہیں, زیتون کھا رہے ہیں تو کہاں اگتا ہے, کیسے اللہ پاک اگاتا ہے, کیسے ہم تک پہنچتا ہے. آج تو منرل واٹر پیتے ہیں, یہ منرل واٹر کس نے پیدا کیا, یہ واٹر پانی, پانی صاف ستھرا پانی کس نے پیدا کیا, یہ سارے کے سارے رزق کی فراوانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. بہرحال انسان کی انسانیت یہ ہے کہ کم از کم کھاتے پیتے ہوئے غور تو کریں کہ یہ بنایا کس نے, اور اللہ کے نام سے کھاؤ گے پیو گے تو اس میں انشاءاللہ برکت بھی ہوگی. اور اللہ نے چاہا تو اس غذا کے صحیح جو اصل مقاصد ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے. آج غذا کے صحیح ترین مقاصد کیوں حاصل نہیں ہو پاتے, کیونکہ کمایا حرام طریقے سے جاتا ہے, اسی طرح کھایا طریقے سے نہیں جاتا, انگریزوں کی طرح بیٹھ کر اور اکثر و بیشتر جانوروں کی طرح کھا رہے ہوتے ہیں. فاسٹ فوڈ کی فلسفی کیا ہے, فاسٹ فوڈ ہے کیا, کن گھروں میں ہوتا ہے فاسٹ فوڈ, جہاں پر اللہ کے بندے بندیاں رہتے ہوں, خاندان موجود ہو, وہاں فاسٹ فوڈ کی ضرورت نہیں ہے. وہاں بیگمات اپنے شوہروں کے لیے, باپوں کے لیے, بھائیوں کے لیے کھانا بناتی ہیں, اور بہترین کھانا بناتی ہیں, ہائیجینک کھانا بناتی ہیں. آج یہ سارا فاسٹ فوڈ کی فلسفی آئی اس وجہ سے ویسٹ میں, کہ بیگا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, بھی تو اگر ہے تو وہ گرل فرینڈ ہے. ایک ہمارے دوست گئے جاپان, اسے پوچھنے لگے آپ کی کتنے گرل فرینڈز ہیں, نے کہا میری تو کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے, ایک بیوی ہے الحمدللہ. تو بڑے حیرت سے انہوں نے کہا کہ آئی ہیو نو وائف بٹ ہنڈریڈس آف گرل فرینڈس. یہ بڑے فخر کی بات ہے جو وہاں بتائی جا رہی ہے, معاذ اللہ. تو بہرحال ہم نے پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا, اور رزق کے حوالے سے یہ صرف کھانے پینے چیزوں کا نام رزق نہیں ہے, ہر صلاحیت جو رب کائنات نے عطا فرمائی یہ رزق ہے. اسی کو بیچ کے تو آپ پیسہ کماتے ہیں نا, کسی کو بولنے کی صلاحیت دی, کسی کو طاقت دی تو اس کی بنیاد پر وہ کنسٹرکشن کر رہا ہے, کسی کو عقل دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو وہ رزق نہ ہوں من الطیبات, اور ہم نے ان کو انتہائی پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا. وَفَضَّلَ اللَّهُ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے. بہت سی مخلوق میں جو ہم نے ان کو ہم نے پیدا کی ہیں اس میں فضیلت کے اعتبار سے. تو اللہ سے دعا کریں انسان اپنی حقیقت کو پہچان, اللہ پاک ہمیں اپنی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے ذرا گفتگو کا آخری حصہ, بڑا اہم ترین حصہ یہی ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے. لیکن بہترین کس بنیاد پر ہے؟ بہترین کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے نا. بہترین کی بنیاد یہ ہے کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے. اس حقیقت کو آج ویسٹ نہیں سمجھ پایا, نہ سمجھ پائے گا حقیقت میں. بعض لوگ کہہ رہے تھے, بڑی اچھی بات سمجھا رہے تھے کہ یہ جو برکہ نام کی شے, برکہ عربی میں کہتے ہیں برکت ہو گئی, یہ ذرا انگلش ڈکشنری میں دیکھیے برکہ کے کیا معنی ہوتے ہیں. وہ کہنے لگے پوری ڈکشنری کسی کوئی سی بھی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیجیے, وہاں برکہ کے میننگ ملیں گے نہیں آپ کو. کیوں؟ کیونکہ اس نظام میں برکت نہیں ہے, یہ نظام پورا کا پورا بے برکتی ہے. تو یہ حقیقت آپ کو بہت سارے حقائق جو دین بتا رہا ہوتا ہے وہاں ملیں گے نہیں. کیوں نہیں ملیں گے؟ ان کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے اس حوالے سے. لہذا ایک بہت بڑی حقیقت جو انسان کے بارے میں آج ویسٹرن فلسفی میں ہے ہی نہیں, وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے, تب وہ علی انسان بنا. اینیمل انسٹنکٹس جس کو پہچان چکے آج ویسٹ, اور انتہائی ریسرچ ہو رہی ہے ایمبریالوجی, فزیولوجی, زولوجی, اور پتہ نہیں کون کون سی لوجیز انہوں نے بنا کر انسان کے فزیکل چیزوں پر تو بہت ریسرچ کر دی الحمدللہ, مائکروسکوپک اور ٹیلیسکوپک نہ جانے کیا کچھ. لیکن انسان کی اصل حقیقت جو روح ربانی کی بنیاد پر اس کو عظمت ملی وہ سمجھ ہی نہیں آیا. لہذا آیت مبارکہ سنیے, رب کائنات فرماتا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں. اس آیت کے بعد متعلق جو اس میں بات بیان ہو رہی ہے اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے, وہ بھی سن لیجئے, پھر اور بات واضح ہو جائے گی. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکی دور میں دین کی دعوت و تبلیغ کر رہے تھے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو آزمانے کے لیے تین سوالات پوچھے تھے مشرکین مکہ نے. اور صاف پتہ چل رہا ہے کہ مشرکین مکہ کو یہ جو باتیں پوچھی گئی تھیں یہ یہود کی طرف سے تھیں, اور آزمانے کے لیے پوچھی تھیں کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو ان سے تھا پوچھو. پہلا سوال کیا تھا؟ یہ اصحاب کہف کون تھے؟ اگر یہ سچے نبی ہیں تو ان سے دریافت کرو اصحاب کہف کون ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ ذوالقرنین کون ہے, ذوالقرنین اس کی کیا حقیقت ہے. اور تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کی کیا حقیقت ہے, اگر پیغمبر ہیں تو روح کی صحیح ترین حقیقت بتائیں گے, عام آدمی اس تک ان چیزوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. تو بہرحال دو سوالات کے جوابات تو سورہ کہف میں دیے گئے. سورہ کہف اس کا جوڑا ہے بنی اسرائیل کا. سورہ کہف کے بالکل شروع کے تین رکوعوں میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا تفصیل کے ساتھ. اسی طرح اس کے 11ویں رکوع میں سورہ کہف کے ذوالقرنین کا تذکرہ آیا, یا سلونا کا عن ذوالقرنین, عن ذوالقرنین, یا آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں اس کا جواب دے دیجئے. اور وا یا سلون تیسرا سوال یہ ہے کہ جو یہاں پوچھا گیا جس کا جواب دیا جا رہا ہے, و یا سلون کا عن روح, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, روح کی حقیقت کے بارے میں پوچھتے ہیں, روح کیا ہے؟ جواب دیا گیا قول روح من امر ربی, فرما دیجئے کہ روح تمہارے رب کے امر میں سے ہے. وما اوتیت من العلم الا قلیلا, اور نہیں دیا گیا تم کو علم میں سے, العلم میں سے مگر بہت تھوڑا. ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی, منہ بند کرنے کے لیے جواب دیا گیا کہ تم روح کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے, کیونکہ سمجھنے کے لیے بھی تو علم چاہیے نا. اب جو فزکس کا ماسٹر جس نے بہت اونچی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے وہ کچھ ٹرمز استعمال کرے گا فزکس کے حوالے سے, عام انسان سمجھ ہی نہیں سکتا کیا فرما رہے ہیں. ایمبریالوجی کی کوئی ٹرمز استعمال کرے گا عام انسان کی سمجھ ہی نہیں آئے گی. فزیولوجی اور نہ جانے کون کون سی لوجی جو آج سائنس بتا رہی ہے, جب اس کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں سمجھانے کے لیے تو صرف کون سمجھ سکے گا؟ جس نے سائنس پڑھی ہوئی ہوگی یا تھوڑا بہت سائنٹیفک بیک گراؤنڈ ہوگا تو سمجھے گا نا. ایسے ہی دین سے متعلق, روح سے متعلق, روح کی حقیقت ایک عام آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا جس کے اندر یہ سینس نہ ہو, علم نہ ہو, رب کائنات کو جو نہ پہچانتا ہو. تو بہرحال پہلا جواب تو یہی ہے, یا سالون کہان روح قول روح من امر ربی, فرما دیجئے کہ روح تمہارے رب کے امر میں سے, امر رب میں سے. وما اوتیت من العلم الا قلیلا, اور نہیں دیا گیا تمہیں علم مگر بہت تھوڑا. یہ بعض نے کہا کہ بہت تھوڑے لوگوں کو اس کا علم دیا گیا ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے, اس کا علم دیا گیا ہے انبیاء کرام کو علیہ الصلوۃ والسلام. وہ جو تمہیں بتاتے ہیں روح کے بارے میں بالکل ٹھیک ہے, لہذا قرآن جو علم دے رہا ہے روح کے بارے میں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس سے انسان کی عظمت اور واضح ہو جائے گی، روح محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور واضح ہوگی۔ دیکھیں انسان کا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے، مرکب کسے کہتے ہیں؟ کمپاؤنڈ۔ اب کیمسٹری یاد آ گئی ہوگی فوراً آپ کو، کمپاؤنڈ دو الگ الگ ایلیمنٹ ہوتے ہیں، الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، ان کی پراپرٹیز الگ ہوتی ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں اسے، اس کو مکس کرتے ہیں نا، ایسے ہی ہے نا سر، اس کو کمپاؤنڈ بناتے ہیں تو مکس کرتے ہیں، یہ چینی الگ ہے پانی الگ ہے، چینی چینی ہے پانی پانی ہے، لیکن چینی کو پانی میں ڈیزالو کیا۔ اب آپ سے اگر کوئی پوچھے چینی کہاں ہے، شوگر کہاں ہے، نظر تو نہیں آ رہی، تو آپ کیا کہیں گے؟ پانی کے اندر ہے، ہے تو صحیح لیکن اندر ہے، ہے کہاں، نظر نہیں آ رہی، ڈیزالو ہو گئی ہے۔ اب یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو انسان سمجھ میں آئے گا، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، اس کا جسمانی وجود کہاں سے آیا، اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہم آئندہ کریں گے۔ سورۃ الحج اور سورۃ المومنون میں اللہ پاک نے ایمبریولوجی کے حوالے سے انسانی تخلیق کے مراحل بیان فرمائے، اور جیسے رب کائنات نے بیان فرمائے سورۃ الحج اور سورۃ المومنین، آج ایسے ہی سائنس بیان کر رہی ہے۔ ڈاکٹر کیت مور کی کتاب پڑھ لیجئے، وہ واضح کرتا ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے رحم مادر میں، نطفہ، علقہ، مضغہ، ایسے ہی سیم، اور اس نے تو قرآن کی آیات کوٹ بھی کی تھی اپنی کتاب میں، وہ بات دوسری کے لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی، قرآن کی آیات نکال دی کہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو بہرحال انسان کا جسمانی وجود مٹی سے بنا ہے، اس کا اوریجن زمین ہے، مٹی ہے، لہذا جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، جب یہ مرتا ہے، اس کو ڈسپوز آف کہاں کرتے ہیں، اس کو ڈسپوز آف کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اس کو مٹی کے حوالے کرتے ہیں، وہیں پر یہ ڈیکمپوز ہو جاتا ہے، دوبارہ سے مٹی بن جاتا ہے، الا یہ کہ جس کو اللہ پاک بچانا چاہے، جس کے جسم کو، جس کے جسد کو رب کائنات اکرام کریں، جیسے انبیاء کرام، اولیاء اللہ یا اور دیگر شہداء کرام، ان کے جسم کو اللہ پاک پریزرو کر رکھتا ہے، ویسے کا ویسے مٹی نہیں کھاتی، لیکن باقی لوگوں کا جسم تو ڈیزالو ہو جاتا ہے۔ تو جسم کہاں سے آیا؟ منہا خلقناکم، سورۃ طہٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے منہا خلقناکم، اس مٹی سے، زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور مرنے کے بعد ہم تمہیں اسی میں لوٹا دیتے ہیں امانتاً، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور قیامت کے دن اسی سے نکال لیں گے دوبارہ۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، انسان کی عقل یہاں تک تو سمجھ میں آ رہی ہے اس کے، کہ اوریجن زمین ہے، ساری نعمتیں، آسائشیں، کھانا پینا، رہن سہن، کپڑا، سب کچھ کہاں سے آتا ہے؟ یہ انسان کی تمام تر آسائشیں، نعمتیں، سکون، چین، بھوک پیاس، چین، سب کچھ زمین سے آتا ہے۔ آپ غور کر لیجئے، لباس کہاں سے آ رہا ہے، گوشت کھا رہے ہیں، گوشت کہاں سے آ رہا ہے، بکری کا گوشت کھا رہے ہیں، بکری کیا کھا رہی ہے، تو بہرحال سب کچھ زمین سے آتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ گھٹیا چیزوں کی طرف اس کا رجحان ہے، نسبتا نیچے کی طرف ہے نا، اعلیٰ ترین شے کیا ہے انسان میں، اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے جو تیری، اللہ اکبر، اقبال کا شعر سنیے، اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے جو تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی، وہ کون سی شے ہے، اس کو بھی پیاس لگتی ہے، اس کو بھی بھوک لگتی ہے، وہ بھی مزمیر بیمار ہو جاتی ہے، وہ بھی مر جاتی ہے بیچاری۔ ابو جہل کی روح زندہ تھی، ابو جہل یہ تازیہ تھا، مردہ تھا بالکل، جسمانی اعتبار سے یقینی طور پر طاقتور، ابو لہب انتہائی طاقتور، خوبصورت، گورا چٹا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے یہ مردے تھے۔ تو اب ذرا انسان کو سمجھیے کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، نمبر ایک جسم، جو ایمبریولوجی، زولوجی اور نہ جانے کون کچھ، اور ایک اس کی روح ہے۔ روح کہاں سے آئی ہے؟ جب ہمارا انتقال ہوتا ہے، انتقال کے معنی کیا ہے، منتقل ہو گئے، ٹرانسفر ہو گئے، پہلے یہاں رہتے تھے، آج کل کہاں رہ رہے ہیں، فلاں قبرستان کی فلاں قبر نمبر فلاں، یہ اس کا جسم ہے۔ اور روح کہاں گئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی اللہ کے، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ حقیقت اگر سمجھ میں آ گئی تو انسان اپنی حقیقت کو سمجھ لے گا، لائی حیات آئے، قضا لے چلی، چلے اپنی مرضی سے آئے تھے، نہ اپنی مرضی چلے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے، چار دن دو آرزو میں کٹ گئے، دو انتظار میں۔ یہ فلسفی ہے المیہ انسان کا۔ اپنی زندگی پر ذرا غور تو کیجئے، 60 سال 70 سال کتنے سال کی عمر ہے؟ اور اکثر و بیشتر 60 70 سال 12 13 لاکھ گھنٹے ہمارے کس کام میں لگ رہے ہیں، کس کی طرف توجہات زیادہ ہیں، فوکس کس کی طرف ہے، جسم کی طرف یا روح کی طرف؟ آپ پورا ویسٹ جیسے میں نے اس کیا، روح کی حقیقت کو جانتا ہی نہیں، وہ تو انسان کو اینیمل جانور سمجھ رہا ہے، سوشل اینیمل، لہذا جانوروں کی طرح ہی زندگی گزار رہا ہے، اس میں کیا شک ہے؟ جنسی آوارگی جتنی زیادہ آپ کو ویسٹ میں ملے گی، شاید ہی آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں۔ بے حیائی فحاشی ہے، کیوں؟ انسان کو انسان سمجھا ہی نہیں، انسان کو جانور سمجھا۔ تو جب جانور سمجھا تو جانور میں حیا تھوڑی ہوتی ہے، لباس تھوڑی ہوتا ہے، بہن ماں بیٹی بیوی کے درمیان فرق تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ یہ ہے ویسٹ کی فلسفی۔ اور انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم ترین تخلیق، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تقویم پہ پیدا کیا۔ اور الانسان وہ کب بنا؟ جب رحم مادر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح ربانی اس کے اندر پھونک دی۔ یہ انشاءاللہ ہمارا آئندہ کا موضوع ہے، لیکن بہرحال مختصراً حدیث سنا دیتا ہوں جناب نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی پیدائش کے مراحل کے حوالے سے بالکل اسی کی انہی آیات کو ایکسپلین کیا کہ جب انسان رحم مادر میں ہوتا ہے 40 دن تک نطفے کی شکل میں، 40 days نطفہ، یہ پہلی شکل ہوتی ہے انسانی شکل میں انسان کی پیدائش کے اعتبار سے، پھر 40 دن تک مضغہ، یہ اگلا سٹیج ہے، پھر علقہ، بلکہ اگلا سٹیج علقہ، پھر مضغہ، پھر وہ ایسا گوشت کی ہڈیاں اس کو بنایا جاتا ہے، اور بلاخر تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کرنے کا موقع ملا تو میں عرض کروں گا۔ بلاخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 120 دن بعد، یعنی 40 40 تک کے تین اسٹیجز سے گزرنے کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے، اور فرشتہ اس احوان ہے انسانی وجود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی روح پھونک دیتا، اب وہ الانسان بن گیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور اسی وقت کچھ چیزیں لکھی جاتی ہیں، یہ ہے حساس ترین حصہ اس حدیث کا۔ اسی وقت لکھا جاتا ہے کہ سانس کتنی لے گا، زندگی کتنی ہے، کتنے گھنٹے کا ایگزام ہے اس کا۔ اسی وقت لکھا جاتا ہے رزق کتنا ہوگا، ہم بڑا پریشان ہوتے ہیں رزق کے لیے، اٹ از آلسو پری ڈیسائڈیڈ۔ امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ کیسے کماتے ہیں، حلال سے یا حرام سے، مل کے رہے گا، حرام سے کما کر جلدی جلدی کمانے کی کوشش میں، بہرحال کتنا حرام سے کمائیں گے، کتنا کما لیں گے، جتنا بھی کمائیں، وہ لکھا گیا ہے اس وقت کے جب انسان رحم مادر میں تھا۔ ایک اور چیز لکھ دی جاتی ہے جو بہرحال اس مجمع میں بتانا ذرا حساس ہے، لیکن پوری حدیث کا مفہوم واضح نہیں ہوگا، وہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ سعید الشقی، سعید ہوگا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جانے والا، اٹ از آلسو پری ڈیسائڈیڈ۔ تو بہرحال انسان کی عظمت کچھ اور واضح ہو گئی الحمدللہ، کہ انسان کی عظمت اس جسمانی وجود کی بنیاد پر نہیں ہے، جسمانی وجود کی بنیاد پر عقل انٹلیکٹ بہت بڑی سے انسان پوری کائنات کو مسخر کر رہا ہے انشاءاللہ، اور مزید یہ کہ کرے گا، لیکن اس بنیاد پر اس کو مسجود ملائک نہیں بنایا گیا۔ مسجود ملائک ہونے کی دو وجوہات، نمبر ایک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور نمبر دو جو اہم ترین ہے، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ دو مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ بیان فرمائی، سورہ ہجر میں بھی ہے، سورہ سعد میں بھی ہے، کہ رب کائنات نے فرشتوں کو فرمایا، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس انسان کو آدم کو بنا لوں، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے سامنے سجدہ کرنا۔ تو بہرحال انسان کی اصل عظمت مسجود ملائک ہونے کے حوالے سے اس روح ربانی کو سجدہ کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی فرشتوں نے۔ اب انسان اگر انسان بن جائے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، روحانی تقاضوں کو سمجھ جائے، تو وہ انسان ہے کہ جس کو فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، جس سے رب کائنات کلام کرتا ہے، وَكَلَّمَهُ رَبُّ، اس کے رب نے اسے کلام کیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور انسانیت کا کلائمیکس ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معراج کی سب محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے یہ شرف عطا فرمایا. شرف انسانیت کا کلائمیکس کہا جا سکتا ہے کہ رب کائنات سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا محمد رسول اللہ کو علیہ الصلوۃ والسلام. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ وہ ڈائلاگ ہیں جو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے درمیان ہوئے، جس کو ہم یاد کس لیے کرتے ہیں کہ نماز میں بھی یہ شرف ہے، ہم کلامی رب کائنات ہمیں عطا فرماتا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں نماز کو واقعی شرف ہم کلامی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اللہ سے ہم کلامی کا ذریعہ ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.